جمعرات یکم دسمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. پاکستان میں پنجاب کے ضمنی انتخاب میں شدت پسند تنظیم کے امیدوار کی شرکت پر حکمران جماعت ہی کے رہنما نے شدت پسندوں کو سیاسی دھارے میں لانے کی پالیسی پر تنقید کی.
پاکستان میں تو ناکام رہا ہے ایکسٹریمسٹ جماعتوں کے حوالے سے، خصوصاً ہمارے جنگ کے حوالے سے. It has never worked and it will never work.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جھنگ میں صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 78 پر ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد گنتی جاری ہے. اس حلقے سے اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی مسرور جھنگوی کے حق میں دستبردار ہوئے تھے، جبکہ حلقے کے تمام پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے. سنیے طاہر عمران سے.
صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 78 پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور مذہبی جماعت اہل سنت والجماعت کے حمایت یافتہ امیدوار سمیت 25 امیدوار میدان میں ہیں. اس حلقے میں کل ووٹوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سرفراز ربانی، مسلم لیگ نواز کے ناصر انصاری اور آزاد امیدوار مسرور جھنگوی کے درمیان سخت مقابلہ ہے. واضح ہے کہ مسرور جھنگوی کلعدم تنظیم سپاہ صحابہ کے بانی حق نواز جھنگوی کے بیٹے ہیں.
القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل افریدی کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے. اس مقدمے کی سماعت 24 مرتبہ ملتوی کی جا چکی ہے. سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
آج نظر ثانی کی درخواست پر سماعت فاٹا ٹریبیونل میں ہونا تھی، لیکن سرکاری وکیل حاضر نہیں ہوئے، جس وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی. شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سرکاری وکیل حاضر کیوں نہیں ہوئے، لیکن اب یہ سماعت لگ بھگ 1 ماہ اور 9 دن کے بعد ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ سماعت میں اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. قمر ندیم ایڈوکیٹ کے مطابق ٹریبیونل فریقین کو موقع دیتے ہیں تاکہ دونوں جانب کے وکلاء موجود ہوں، پھر سنوائی شروع کی جائے.
انڈیا نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ جاری نہیں رہ سکتے. دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرے گا، کیونکہ یہ کانفرنس افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ہو رہی ہے. تفصیل سنیے شمائلہ جعفری سے.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس سکریا نے کہا ہے کہ پاکستان مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرنا چاہتا اور افغانستان میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. دوسری جانب انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی کو نئے نارمل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے دوران دو طرفہ ملاقات کے لیے پاکستان سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی. واضح رہے کہ پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اتوار کو امرتسر پہنچیں گے. دلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے تصدیق کی تھی کہ دو طرفہ بات چیت کی کوئی تجویز نہیں، تاہم انڈیا کی جانب سے کوئی بھی مثبت تجویز آئی تو اس کا مثبت جواب دیا جائے گا.
انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ڈائریکٹر جنرل کے کے شرما کا کہنا ہے کہ انڈیا آئندہ سال پاکستان اور بنگلہ دیش سے متصل سرحدوں پر کئی تہوں پر مشتمل ایک سمارٹ بار لگائے گا. اسی بارے میں تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
انڈین خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق کے شرما کا کہنا تھا کہ بارڈر سیکیورٹی فورسز سرحدی نگرانی کے جامع انتظام پر عمل درآمد کے لیے کام کر رہی ہیں. اسمارٹ بار کے لیے 20 بڑی کمپنیاں تکنیکی جائزہ لے رہی ہیں، جبکہ اس نظام کو آئندہ سال کے آخر میں نصب کیے جانے کا امکان ہے. ڈی جی شرما نے وضاحت کی کہ اس نظام کے فنکشنل ہونے کے بعد ہمیں لیزر بار، نگرانی کرنے والے راڈار، سیٹلائٹ سے تصاویر اور تھرمل گیجٹ سے مدد حاصل ہوگی. واضح رہے کہ ان دو مشکل اور حساس سرحدوں پر معمول کے گشت کے نظام کی جگہ فوری حرکت میں آنے والی ٹیم کو لایا جائے گا.
روس کے صدر نے ملکی پارلیمان سے خطاب میں کہا ہے کہ روس کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روس امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. اپنے خطاب میں انہوں نے شام میں صدر بشار الاسد کی حمایت کرتے ہوئے باغیوں سے لڑنے والے روسی فوجیوں کی ہمت کی تعریف کی اور ان کے لیے پارلیمان میں تالیاں بھی بجائی گئیں. کولمبیا میں حادثے کا شکار ہونے والے ہوائی جہاز کی آڈیو ٹیپ کے مطابق اس چارٹرڈ طیارے میں ایندھن ختم ہو گیا تھا. جہاز میں برازیل کی ایک فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت 77 افراد سوار تھے، جن میں سے صرف 6 زندہ بچے. سنیے نادیہ سلیمان سے.
حادثے کا شکار ہونے والے ہوائی جہاز کے پائلٹ اور کولمبیا کے ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان ہونے والی بات چیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری لمحات میں کیا ہوا. منظر عام پر آنے والی اس آڈیو ٹیپ میں پائلٹ کو کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ الیکٹرانک نظام فیل ہو گیا ہے، ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے لینڈنگ کی اجازت دی جائے۔ کولمبیا کی فوج کے ذرائع نے خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کو بتایا ہے کہ حادثے سے پہلے جہاز میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ ایئر لائن کے مطابق جہاز کے کیپٹن نے لینڈنگ سے ایک گھنٹہ پہلے ریفیولنگ کا موقع ملنے کے باوجود ایندھن نہیں بھروایا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع جھنگ میں صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 78 پر آج ضمنی انتخابات میں پولنگ کا عمل مکمل ہوا ہے اور اب ووٹنگ کی گنتی جاری ہے۔ اس حلقے میں شدت پسند جماعت اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانوی بھی امیدوار تھے، پھر ان پر عدالت نے پابندی لگا دی، پھر اپیل پر پابندی ہٹا دی گئی، لیکن پھر بھی وہ آخری وقت میں مسرور نواز جھنگوی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس ساری صورتحال پر سنیے عبداللہ فاروقی کی جھنگ سے رپورٹ۔
جھنگ میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں مسرور نواز جھنگوی، جنہیں کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کی حمایت حاصل ہے۔
ان کی سرپرستی ہے حضرت صاحب کی، تو لدھیانوی صاحب کی، تو جماعت الدعوہ نے کوئی باضابطہ مجھے پیغام نہیں دیا، نہ کوئی جماعت الدعوہ نے مجھے کوئی اپنے کسی پروگرام میں بلایا ہے۔ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کی بھی حمایت ہے، میرے پاس جماعت اسلامی جو ہے ان کی بھی حمایت ہے، یہ جماعت اسلامی کے جو ہے یہاں کے امیر ہیں۔
کالعدم اہل سنت والجماعت کو وزارت داخلہ اور انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نے غیر قانونی تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے مولانا محمد احمد لدھیانوی کو اس ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ مولانا لدھیانوی کہتے ہیں،
میں نے اپنے امیدوار مولانا مسرور نواز کو اپنا ووٹ دیا ہے، تو وہ جب کامیاب ہوگا تو میں نے ہی کامیاب ہونا ہے، اور میں انشاءاللہ اس کی سرپرستی بھی کروں گا، اور اپنی سرپرستی میں اس حلقے کے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ انشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے ہم اسے کروائیں گے۔
اگر کسی تنظیم پر ملک میں فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث ہونے کے سنگین الزامات ہوں تو ایسی صورت میں اس تنظیم کے سربراہ کے کاغذات نامزدگی کیسے منظور ہوئے اور ان کو عدالت نے انتخاب لڑنے کی اجازت کیوں دی؟ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ٹیپو سلمان مقدوم نے بتایا،
جب آپ کسی آرگنائزیشن کو بین کر دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں یہ پرائما فیشائے ہمارے اقدار کے خلاف ہیں، اور ہم ان کی چھان بین کریں گے، اگر انہوں نے ہمارے اقدار کو پامال کیا ہوا ہے تو ان کے لوگوں کو سزا دیں گے، اور آئندہ سے ان آرگنائزیشنز کے تحت یا ان کے مقاصد کے ان فردرنس آف جو بھی کام کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ کام تو اچھا ہے، اعلان ہو گیا، چھان بین شروع ہو گئی، لیکن صرف چھان بین شروع ہونے سے معاشرے میں کسی بھی شہری کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں کیے جا سکتے، وہ تب کیے جاتے ہیں جب چھان بین ہونے کے بعد، ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں اور عدالت ان کے اوپر سزا بھی دے دے۔
پرانے وقتوں میں بھی جنگ میں شدت پسند تنظیموں، سپہ صحابہ پاکستان اور لشکر جھنگوی کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے، جنہیں بعد میں حکومت پاکستان نے غیر قانونی یا کالعدم قرار دیا تھا۔ یہاں کے عوام مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں کو منتخب کر کے ایوانوں میں تو بھیج چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تنظیم غیر قانونی ہے تو وہ کیسے سیاسی عمل کا حصہ بن جاتی ہے؟ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، جھنگ۔
اور جھنگ میں صوبائی اسمبلی کی اس نشست میں شدت پسند اور ماضی میں کالعدم قرار دیے جانے والی تنظیم کے رہنما کی شرکت پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے یہ سوچ ہے، یہ پالیسی ہے کہ شدت پسندوں کو سیاسی ادارے میں لانا ان سے نمٹنے یا ان کی مخالفت کرنے سے بہتر ہے۔ مین اسٹریمنگ کی، اس ایکسٹریمسٹ کو مین اسٹریم کرنے کی اس پالیسی پر میں نے بات کی جھنگ سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم سے، اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شدت پسندوں کو مین اسٹریم سیاسی دھارے میں لانے کی یہ جو پالیسی ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں، یہ جو یہ کہانی ہے نا، ایکسٹریمسٹ کو اور ٹیررسٹ کو مین اسٹریم میں لایا جائے، یہ ایک پٹا ہوا تجربہ ہے جو کہ آؤٹ آف ڈیفیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ یا گورنمنٹس کرتی رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ فیل ہوا ہے۔ اگر امریکنز نے طالبان کو مین دھارے میں لانے کی کوشش کی تو وہ 9 سال وہاں لڑ لڑ کے ذلیل ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ڈیفیٹڈ نہ ہو، اب ہم ان کو دھارے میں لے آتے۔ یہاں بھی اسٹیٹ اور ادارے اور حکومتیں جس وقت نہیں لڑنا چاہتی اس وقت یہ کہتی ہیں کہ مولویوں سے ہم جان چھڑاتے ہیں، ان کو ہم مین دھارے میں لے کے آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایم ایم اے کو آپ نے مولویوں کو دھارے میں لانے کی کوشش کی، اس سے کیا ہوا، اس کے بعد طالبان کی ریسرجنس کیسے ہوئی، اور اس کے بعد کیا حالات بنے وزیرستان میں۔ اسی طریقے سے سپاہی صحابہ کو، قلعدم سپاہی صحابہ کو یہ ایم ایل اے اور ایم پی اے کی سیٹیں دی جاتی رہی، ان کو مین دھارے میں لایا جاتا رہا، اور اس سے جس شہر سے ان کو لایا جاتا رہا اس کی اکانومی، اس کے حالات، اس کی لا اینڈ آرڈر سب برباد ہو گئے۔ یہ تو ایک پٹا ہوا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹ کو اگر مین دھارے میں لے آئیں تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں تو ناکام رہا ہے، ایکسٹریمسٹ جماعتوں کے حوالے سے بالکل ناکام رہا ہے، خصوصاً ہمارے جھنگ کے حوالے سے۔ اٹ ہیز نیور ورکڈ اینڈ اٹ ول نیور ورک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ہارٹ اینڈ مائنڈ والا سلسلہ ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈس کی یہ گیم ہے۔ ٹیررسٹ کو سزا دینی چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے، مگر دھارے والی بات جو ہے وہ دھارے میں ان کو ٹائم دے کے، کیونکہ موبلائزیشن ان کی ہم جو ہے نا اس نہیں انکریج کر سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایکسٹریمسٹ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ختم کرنا چاہیے۔
اچھا، تو جھنگ
ہم اپنے ہاتھ سے ان کو پولیٹیکل انفلوئنس دے دیتے ہیں۔
جھنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس الیکشن میں جو ایک مضبوط امیدوار سامنے آئے ہیں وہ مسرور نواز جھنگوی ہیں، جو کہ حق نواز جھنگوی کے بیٹے ہیں، جو کہ سپاہ صحابہ کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں حالات زیادہ بدلے نہیں ہیں شدت پسندی کے حوالے سے، کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ مسرور نواز جھنگی صاحب جو ہیں وہ مولانا حق نواز جھنگی جو قلعدم سپاہی صحابہ کے بانی تھے، اور جن کے نام سے قلعدم لشکر جھنگی ایل جے جو ہے وہ منسوب ہوئی ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اچھا، اب جب ان کا بیٹا جو ہے وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑے گا، اور خصوصاً جنگ سے، تو آبویسلی وہ جو ڈیڈ ایلیمنٹس ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے، اور ایک دفعہ تو اس کو پذیرائی ملے گی۔ تو وہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، مگر یہاں جھنگ کی عوام نے ڈٹ کے، تمام فرقے کے لوگوں نے الائنس کر کے ڈٹ کے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے، اور ابھی 1-2 گھنٹے میں ریزلٹ آنے والا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کو ہرا دیا جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ اس کی پذیرائی نہیں کریں گے۔ آپ یہ صحیح کہتی ہیں کہ اوور دا ٹائم وہ جو پلانز، جو منصوبے، جو پالیسیز، صرف 4 شیڈیول کو ہی آپ لے لیں، یہ چیزیں چونکہ اپنی اصل اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہوتی، اس لیے یہ کبھی ڈیڈ نہیں ہوتے۔ یہ جو قانون ہے جی پاکستان کی دہشت گردوں کے حوالے سے، جس دن یہی صحیح لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو جائیں گے، یہ دہشت گرد مولوی شولی نہیں رہ جائیں گے یہاں پہ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ افیکٹو امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے، اسی لیے ان کا ووٹ بینک ابھی تک موجود ہے یہاں پہ۔ چھوٹے ضلعوں میں وہ روزگار نہیں دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں دیتے ہیں، اسی لیے ان مولویوں کو موقع مل جاتا ہے پبلک کو ایکسپلائٹ کرنے کا اور سیاستدانوں سے لڑنے کا۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کمی ہے، مگر شہر والوں نے ہمت کی ہے۔ لیٹس سی آفٹر 2 آورز الگ خیر کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہر والوں کی جیت ہوگی، لوگوں کی جیت ہوگی، اور یہ مولوی ہار جائے گا۔
لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے قوانین کے افیکٹو امپلیمنٹیشن کی بات کی، لیکن آپ کا خود بھی تعلق تو حکمران جماعت سے ہے، تو آپ اس بارے میں پالیسی سطح پر کچھ کیوں نہیں کر پائے ہیں؟
دیکھیں جی، پالیسی سطح پہ تو ماشاء اللہ بڑی ویل ورڈڈ قسم کی پالیسیز ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی الفاظ ہیں، مگر یہ پاکستان میں کسی چیز کا امپلیمنٹ کرنا صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہوتی، اور اتنا سادہ نہیں ہے جتنا میری اور آپ کی گفتگو ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، حکومت نے یہ کھل کے الیکشن لڑایا. حکومت کے اوپر الزام تھا کہ شاید یہ حکومت جو ہے وہ ان لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے تھے, مگر جس طریقے سے مسلم لیگ نے یہ الیکشن لڑ چھوڑا ہے, یہ آپ کی سوچ ہے کہ آج کس قسم, مطلب اس وقت صرف ان کے خلاف الیکشن لڑ چھوڑنا بڑی دلیری کا کام ہے. اب یہ عدالتوں کو آپ یہ دیکھیں, اب ہم نے اس نوجوان کے اوپر یہ بھی ایک اعتراض کیا کہ یہ فورتھ شیڈیول کا ہے, یہ ڈکلیئر ٹیررس, یہ نہیں لڑ سکتا. عدالت نے کہا نہیں یہ لڑ سکتا آپ اس کو لڑنے میں. ہم نے مولانا احمد مدیانی کو میرے بھائی نے ڈسکوالیفائی کروایا, وہ عدالت نے اس کو اسٹے دے دیا. عدالت نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جا کے لڑ لیں. یہ صرف مطلب صرف ایک ادارہ نہیں, اس کے لیے تو اس ملک کے تمام اداروں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. حکومت پالیسی بناتی رہے, بعد میں عدالتیں چھوڑتی رہے, اور یہ بہت سارے ایشوز ہیں اس کے اندر. خدا کرے کہ ہم جلد ہی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ تمام ادارے آن ون پیج ہوں اور ہم ان دہشت گردوں کو نکال سکیں. ہم نکال دیں گے, اللہ تعالیٰ خیر کرے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے.
یہ تھے جھنگ سے پاکستان مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم. اور شدت پسند تنظیموں کو انتخابات کے ذریعے سیاسی دھارے میں لانے کی اس مین سٹریمنگ کی پالیسی پر میں نے مزید بات کی سینئر صحافی مبشر بخاری سے, جن کی پنجاب میں شدت پسند تنظیموں پر گہری نظر ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جب یہ جو پوری پالیسی ہے مین سٹریم کی, جس میں وہ کئی سیاسی سیکیورٹی معاملات کے تجزیہ کار یہ بات کرتے ہیں کہ شدت پسند تنظیموں کو مین سٹریم سیاسی دھارے میں لایا جانا چاہیے تاکہ ان کی شدت پسندی کم ہو سکے, تو وہ کیا جانتے ہیں اس ساری پالیسی کے بارے میں؟
جی, یہ جو مین سٹریم سیاسی گروپ جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں ایسی موو کی, وہ بیس بنیادی طور پہ وہ خود بھی مذہبی جماعتیں ہی ہیں. چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور بڑا ایکٹیولی, چونکہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن انتہا پسندی کو میں پچھلے تقریباً 16 سال سے بڑا ڈیپلی کور کر رہا ہوں, اور بہت سارے علاقے جس میں کے پی کے علاقے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے ہیں, ایون سینٹرل پنجاب کے ہیں, اور پھر سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ اندازہ ہوتا ہے جب بھی ایکسٹریمسٹ اور ملیٹنٹ گروپس کے خلاف, ریلیجیس ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کاروائی شروع ہوتی ہے تو ملیٹنٹس جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں, جیسے جن میں سب سے بڑی جمعیت علماء اسلام کے دونوں دھڑے, فضل الرحمان صاحب کا اور سمیع الحق کا. اور ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مشرف دور میں الیکشن 2002 کے بعد جب یہ ریلیجیس پارٹیز جو ہیں ان کا الائنس متحدہ مجلس عمل بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ جب آیا تھا طاقت میں, اور انہوں نے کے پی میں اپنی گورنمنٹ بنائی, بلوچستان میں کوالیشن کا حصہ تھے, اور سینٹر میں بھی ان کی اپوزیشن جو تھی وہ برائے نام تھی, اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو انتہا پسندانہ کہا جا سکتا ہے یا آپ انہیں مذہبی سوچ کے تحت انہوں نے اسمبلیز میں اپنی پریزنس شو کی, اور کئی جگہوں پہ تو انتہا پسندی حد سے بڑھ گئی.
جی.
اگر آپ اٹھا کے ابھی بھی دیکھیں کالعدم سپاہی صحابہ جو کہ اب اہل سنت والجماعت کے نام سے دوبارہ ایکٹیو ہے, ان کے سربراہ مولانا اعظم طارق جب جیل سے وہ الیکشن لڑے اسی چھانک کے حلقے سے, اور جب اسمبلی میں پہنچے تو ان کی تقاریر جو ہے وہ انتہا پسندانہ سوچ پر مبنی ہوا کرتی تھی, جس پہ بڑے اعتراضات ہوئے. تو ان کو سپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک فری ہینڈ آپ دیں گے معاشرے میں اپنی سوچ ڈسیمینیٹ کرنے کے.
نہیں, لیکن یہ جو ایک پالیسی آرٹیکیولیٹ کی گئی ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے یا لاجک ہے, تو کیا سرکاری سطح پر کسی نے اس پالیسی کے خد و خال بیان کیے ہیں کیا؟
جی, سرکاری لیول پہ مختلف طریقوں سے پریس سٹیٹمنٹ اور نیوز کانفرنسز میں سوالات کے ذریعے تو کیے ہیں, لیکن ابھی تک باقاعدہ کوئی پالیسی تشکیل نہیں دی گئی. اور اس میں ہمیں جو سب سے اہم نظر آتے ہیں سٹیٹمنٹس, وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے نظر آتے ہیں, جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے انہیں سپیس دینے کو تیار ہے.
اچھا, یہ جو ایک سوچ ہے, یہ جو پالیسی ہے کہ شدت پسندوں کو سیاسی دھارے کے اندر لے کے آیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کے کچھ فائدے بھی ہیں؟
میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے کچھ فائدے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان میں سے چند افراد کو آپ کارآمد شہری بنا سکیں, لیکن لارجر اسکیل پہ کوئی ایسی مجھے نہیں لگتا کہ اس کا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں جب انہیں مرکزی قومی دھارے میں 2002 میں لایا گیا تو اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں.
اچھا, جو لوگ اس پالیسی کے حق میں ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیا فائدے بیان کرتے ہیں اس مین سٹریمنگ پالیسی کے, کیا ہو سکتے ہیں وہ؟
دیکھیے سمپل سی اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ ان کا میں ان کو غلط بھی نہیں کہتا اور ان کے ان خیالات کو بھی غلط نہیں کہتا, اس لیے کہ ڈائیلاگ کا راستہ تو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے اور ڈائیلاگس کے ذریعے ہی آپ جو ہیں وہ کچھ شاید نتائج پہ پہنچ جائیں. لیکن ان وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو لانے سے ان کو آپ ماڈریٹ کر سکتے ہیں, ان کو کارآمد شہری بنا سکتے ہیں, ان کے اندر انتہا پسندی کم کر سکتے ہیں, یا انہیں ان میں سے آپ بہت سارے لوگوں کو مزید انتہا پسندی پھیلانے سے روک سکتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل تھاٹ نہیں ہے. مطلب میرے ذاتی جو صحافیانہ زندگی کا اور میرے اپنے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے, آپ جتنا مرضی کام کر لیں لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کسی نہ کسی پیمانے پہ یہ انتہا پسندی پھیلاتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں.
یہ تھے سینئر صحافی مبشر بخاری. اور میں نے شدت پسندی پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال سے بھی پوچھا کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس مین سٹریمنگ کی پالیسی کو.
دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان شدت پسند تنظیموں کو الیکشنز میں لایا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ تاکہ یہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ سکیں, مگر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہوا نہیں ہے. تمام شدت پسند تنظیمیں اور جہادی تنظیمیں جو پالیٹکس میں حصہ لیتی ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتی ہیں وہ اسمبلی میں آ کے بھی وہی کام کرتی ہیں جو پہلے کر رہی ہوتی ہیں. فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کو اسمبلی میں بھی وائس مل جاتی ہے, تو وہ جو باہر کام کر رہی ہوتی ہیں اس کو ایک قسم کی پروٹیکشن مل جاتی ہے, اور جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ پالیٹکس کی خاطر ان کو بہت ساری چیزیں اگنور کرتی ہیں. تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ایک شدت پسند تنظیم نے الیکشن دینے کے بعد اپنے سٹینس کو ذرا بھی کم کیا ہو, بلکہ وہ اس کا جو پوزیشن ہوتی ہے وہ اور سخت ہو جاتی ہے اور اس کو اور گین ملتی ہے.
اچھا, اور ان کے علاوہ کئی اس طرح کی شدت پسند تنظیمیں ہیں جو نیسسریلی الیکشن میں نہیں آنا چاہتی, لیکن یہ جو ایک پالیسی ہے اس کے تحت انہیں آگے بڑھایا گیا ہے یا انہیں کوشش کی گئی ہے ان کو الیکٹرل پروسیس میں لانے کی؟
نہیں, کسی تنظیم کو حکومت نے پوچھ تو نہیں کیا کہ وہ آپ الیکشن میں آئیں اور آگے حصہ لے, مگر یہ ہے کہ دوسرے طریقوں سے ان کو اجازت دی جاتی ہے, جیسے لشکر طیبہ ہے اس کو جماعت الدعوہ کا جو ونگ ہے لشکر طیبہ وہ بالکل اسی طرح کام کر رہی تھی, جیسے نیشنل سے کام کر رہی تھی, اور ان کو ہر دوسرے تیسرے سال ہم سنتے ہیں کہ اتنے ملین پیسے جو ہیں ان کو روپے دیے گئے تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 80-90 ملین دے ان کو چپ کرا دیا جائے, وہ پھر یہ ہے کہ سال دو سال حکومت کے خلاف زیادہ نہیں بولتی, مگر ریکروٹمنٹ جاری رہتی ہے, ان کی فنڈ ریزنگ جاری رہتی ہے, ان کی جہادی سرگرمیاں اور ٹریننگ اور جہاد جو ہے دوسرے ملکوں میں بھارت میں خاص طور پر اور افغانستان میں یہ چلتا رہتا ہے. تو مختلف طریقوں سے حکومت ان کو جو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, اس سے بنیادی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جہادی تنظیمیں ایسی اسٹریٹجی کی وجہ سے زیادہ اسٹرانگ ابھرتی ہیں.
اچھا, اور یہ جو پاکستان کی یہ جو مبینہ پالیسی ہے مین اسٹریمنگ آف ایکسٹریمسٹ کی, یعنی شدت پسندوں کو سیاسی دھارے ملانے کی کوشش کی, اس کو دیکھتے ہوئے دنیا میں پاکستان کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیا تاثر بن رہا ہے؟
دیکھیے اب تو تاثر بن چکا ہے, شروع میں ہوتا تھا کہ پاکستان جب ایسی حرکتیں کرتا تھا تو لوگ اس کو فیس ویلیو پر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ 2000 میں جب مشرف نے بین کیے کچھ گروپ پریزیڈنٹ کلنٹن کے پریشر پر تو امریکہ میں سمجھا جا کے یہ پاکستان اس نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے. اس کے بعد پھر جنوری میں جب مشرف نے بہت دھماکے دار تقریر کی 2001 میں اور ایسے لگا کہ جیسے جہاد اور دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی, مگر ہم نے دیکھا وہ بھی تنظیمیں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سرگرمی عمل کی اور کچھ نہیں ہوا. اب کچھ سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تک تو مغرب کا تعلق ہے یورپ اور امریکہ کا, تو وہ ایسی اسٹیٹمنٹ کو وہ بزنس ایز یوزل لیتے ہیں تو زیادہ وہ اس کو سیریس نہیں سمجھتے اور ان کو بالکل سمجھ ہے کہ یہ ایک ڈبل گیم ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان مسلسل کھیلتا رہا ہے اور کھیلتا رہے گا.
یہ تھے شدت پسندی اور جہادی, شدت پسند جہادی تنظیموں پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے تمام بیٹسمنوں کے ایک ساتھ ہی ناکام ہونے کی وجہ سے ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. مصباح الحق نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی ٹیم کو کھوئے ہوئے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی کیونکہ آسٹریلیا کا دورہ بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ اس ٹیم میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ آسٹریلیا میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے. مینچسٹر یونائیٹڈ اور ساؤتھ ہمپٹن کی ٹیمیں لیگ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. مینچسٹر یونائٹڈ نے ویسٹ ہم یونائٹڈ کو ایک کے مقابلے میں 4 سے شکست دی. ابراہیموویچ نے 3 کیے. ایک میچ کی پابندی کی وجہ سے مینیجر ہوزے مورینیو یونائٹڈ کے ڈگ آؤٹ میں موجود نہ تھے اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے کہاں سے بیٹھ کر یہ میچ دیکھا. جب میچ کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں تھے تو ان کا جواب تھا, یہ راز ہے. ساؤتھ ہیمپٹن نے آرسنل کو 2 سے شکست دے کر 1987 کے بعد پہلی مرتبہ لیگ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے. ماضی کے مشہور فٹ بالر زیڈان کے بیٹے اینزو نے ریال میڈرڈ کی طرف سے اپنے پہلے ہی میچ میں گول کیا. وہ ریال میڈرڈ کی ریزرو ٹیم کی طرف سے 50 کھیل چکے ہیں اور ان کے والد زیڈان نے انہیں پہلی مرتبہ سینئر ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا موقع فراہم کیا. زیڈان اس وقت ریال میڈرڈ کے مینیجر ہیں. نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر مچل سینٹنر نے انگلش کاؤنٹی ووسٹرشائر سے آئندہ سال کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے. وہ T20 مقابلوں میں حصہ لیں گے. سینٹنر حالیہ سیزن میں بھی ووسٹرشائر میں شامل تھے لیکن دوسرے ہی میچ میں ان کی انگلی زخمی ہو گئی تھی. ٹینس کے عالمی نمبر 3 میلوس رونک نے اپنے کوچ کارلوس مویا سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. مویا صرف 11 رونک کے کوچ رہے. اس دوران رونک نے ومبلڈن کا فائنل بھی کھیلا جس میں انہیں اینڈی مرے نے شکست دی تھی. خواتین ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ میں تھائی لینڈ نے نیپال کو 8 سے شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کے پارلیمان میں اپنے سالانہ خطاب کے دوران کہا ہے کہ روس کسی کے ساتھ محاذ الہی نہیں چاہتا بلکہ خطے میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے. اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے فرحت جاوید سے.
پاکستان کے ضلع جھنگ میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد گنتی جاری ہے. گیمبیا میں صدارتی انتخاب کے دوران انٹرنیٹ اور بین الاقوامی فون کالیں بند کر دی گئیں. موجودہ صدر کا کہنا ہے کہ انہیں صرف خدا ہی ان کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے. آذربائیجان کی پارلیمان نے ملک کے صدر کی توہین کرنے کو جرم قرار دے دیا. خلاف ورزی کرنے والے کو 3 سال قید کی سزا اور بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. روس کے صدر نے ملکی پارلیمان سے سالانہ خطاب میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روس امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. کولمبیا میں حادثے کا شکار ہونے والے ہوائی جہاز کی آڈیو ٹیپ کے مطابق اس چارٹرڈ ہوائی جہاز میں ایندھن ختم ہو گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کا سراغ لگانے میں امریکہ کی مبینہ مدد کرنے کے الزام میں سزا پانے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے. اب سماعت کے لیے 9 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. اس مقدمے کی سماعت 24 مرتبہ ملتوی کی جا چکی ہے. سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
آج نظر ثانی کی درخواست پر سماعت فاٹا ٹریبیونل میں ہونا تھی لیکن سرکاری وکیل حاضر نہیں ہوئے جس وجہ سے یہ سماعت ملتوی کر دی گئی. شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سرکاری وکیل حاضر کیوں نہیں ہوئے لیکن اب یہ سماعت لگ بھگ 1 ماہ اور 9 دن کے بعد ہوگی. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس مقدمے کی سماعت ملتوی کی گئی ہے بلکہ شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ کے مطابق جون سال 2014 میں یہ نظر ثانی کی درخواست فاٹا ٹریبیونل میں جمع کی گئی تھی اور اب تک لگ بھگ 24 مرتبہ یہ تاریخ ملتوی کی جا چکی ہے. اس سے پہلے سماعت اس وجہ سے ملتوی کی جاتی رہی کیونکہ فریقین اس مقدمے کا تمام ریکارڈ پیش نہیں کر پا رہے تھے. فاٹا ٹریبیونل میں اپیل دائر کرنے کے بعد ٹریبیونل کے ارکان کے تقرر میں تاخیر کی وجہ سے ملتوی ہوتی رہی اور پھر جب ٹریبیونل تشکیل دے دیا گیا اس کے بعد ٹریبیونل نے حکم دیا تھا کہ پولیٹیکل انتظامیہ اس مقدمے کا مکمل ریکارڈ پیش کرے. قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انہوں نے شکیل آفریدی کو سنائی گئی سزا کے بعد نظر ثانی کی درخواست فاٹا ٹریبیونل میں دائر کی تھی جس میں کمشنر پشاور ڈویژن کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ کمشنر پشاور ڈویژن نے اپیل کورٹ میں دائر درخواست پر فیصلے میں شکیل آفریدی کی سزا میں 10 سال کی کمی کر دی تھی جبکہ ان کا موقف تھا کہ شکیل آفریدی کو جو 33 سال کی سزا سنائی گئی ہے یہ ساری سزا ختم کی جائے. قمر ندیم کے مطابق سرکار کی جانب سے بھی کمشنر کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شکیل آفریدی کی 33 سال کی سزا برقرار رکھی جائے. ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سال 2012 میں پشاور میں کارخانوں کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا. ان پر بظاہر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے لیکن خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی جانب سے انہیں سزا شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام پر دی گئی. ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایبٹ آباد میں ایک فرضی مہم شروع کی تھی جس میں اس وقت کے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی نشاندہی کی گئی تھی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے بھارت میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے اور بھارت کے ساتھ مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرنا چاہتا. یہ بات آج پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ہفتے وار بریفنگ میں کہی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے ہر وقت اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. سنیے اسلام آباد سے نامہ نگار خدائے نور ناصر کی رپورٹ.
جمعرات کو دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ پاکستانی وفد آئندہ ہفتے انڈیا میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرے گا. نفیس زکریہ کے مطابق انڈیا نے سارک ممالک کے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرے گا کیونکہ یہ کانفرنس افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے منعقد ہو رہی ہے.
اس کانفرنس میں شرکت کی وجہ پاکستان کا وہ موقف ہے کہ وہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے ہر وقت اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اور یہ کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس افغانستان ہی کے بارے میں ہو رہی ہے, تو اسی لیے اس سے قطع نظر کہ یہ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے ہم اس میں شرکت کریں گے.
بریفنگ کے دوران ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے چار ملکی مصالحتی گروپ کے رکن کی حیثیت سے جب بھی پاکستان سے کہا جائے گا وہ اپنا کردار ضرور ادا کرے گا. انہوں نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے دورے پاکستان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آمد کی حتمی تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے. اس سے پہلے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی اور ان سے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے بارے میں بریفنگ لی. مشیر خارجہ کی وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے ترجمان وزارت خارجہ نے تفصیلات بیان نہیں کیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں انڈیا سمیت کسی بھی ملک کے وفد کے ساتھ سائیڈ لائن ملاقاتیں طے نہیں ہوئی ہیں. خدا نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
ادھر بھارت نے کہا ہے کہ سرحد پار پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی کو کبھی بھی نئے نارمل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ کہ اسے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے دوران کسی دو طرفہ ملاقات کے لیے پاکستان سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے اس بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ ملاقات بہت مشکل ہے. سنیے دلی سے نامنگار سہیل حلیم.
بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے دلی میں ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ جاری نہیں رہ سکتے.
It cannot be that talks take place in an atmosphere of continued terrorism.
ان کے بیان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اب کسی باہمی ملاقات کا امکان بہت کم ہے. وکاس سوروپ نے کہا کہ انڈیا ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہا ہے, لیکن صاف ظاہر ہے کہ بات چیت دہشت گردی کے ماحول میں نہیں ہو سکتی.
انڈیا ہیز آلویز بین اوپن ٹو ٹاکس. انڈیا ول نیور ایکسیپٹ کنٹینیوڈ ٹیررزم ایز دی نیو نارمل.
ان کا کہنا ہے کہ میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کبھی دہشت گردی کو نئے نارمل یا معمول کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے نگروٹا علاقے میں فوج کے ایک کیمپ پر منگل کو ہونے والا حملہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کی ایک اور مثال ہے. اس حملے میں دو افسران سمیت سات بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. یہ پوچھے جانے پر کہ کیا اپنی تشویش سے آگاہ کرنے کے لیے مسٹر سرتاج عزیز سے بات چیت نہیں کی جانی چاہیے, انہوں نے کہا,
The primary reason for the current state of India-Pakistan relations is the continued cross-border terrorism from Pakistan.
ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمارے خیال میں سرحد پار سے مسلسل ہونے والی دہشت گردی کی وجہ سے ہی باہمی رشتے اس نہج پر پہنچے ہیں. جتنی جلدی پاکستان دہشت گردی کی اعانت ختم کرے گا, اتنی جلدی تعلقات بحال ہو سکتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جنوری میں پٹھان کوٹ کی ایئر بیس پر حملے کے بعد سے معطل ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور اب رخ کرتے ہیں روس کا, جہاں صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس کسی کے ساتھ مہاذرائی نہیں چاہتا بلکہ امن اور خطے میں استحکام کا خواہش مند ہے. انہوں نے یہ بات روسی پارلیمان سے سالانہ خطاب کے دوران کہی. ان کے خطاب کی مزید تفصیلات سنیے نازیہ گلزار سے.
ملکی پارلیمان سے سالانہ خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ روس اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا, تاہم وہ کسی جغرافیائی سیاسی مہاذرائی کا حصہ بننے کا ارادہ نہیں رکھتا.
ہم اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں اور حقیقی طور پر خطے اور عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. روس کو دشمن سمجھنے والے کچھ عالمی رہنماؤں کی سوچ کے برعکس, ہم نہ تو دشمن بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ کبھی ہماری خواہش رہی ہے, بلکہ ہمیں دوست چاہیے. تاہم ہم اپنے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنے حال اور مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں, لیکن کسی کے اشاروں یا ہدایت پر نہیں.
خطاب کے دوران انہوں نے شام میں صدر بشار الاسد کی حمایت میں باغیوں سے لڑنے والے روسی فوجیوں کی ہمت کی تعریف کی اور ان کے لیے پارلیمان میں تالیاں بجائی گئیں. روسی صدر نے خبردار کیا کہ اسٹریٹجک مساوات کو توڑنے کی کوئی بھی کوشش تباہ کن ثابت ہوگی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں روس امریکہ کی نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے.
ہم امریکہ کی نو منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ایسے دو طرفہ تعلقات چاہتے ہیں جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہوں۔ روس اور امریکہ کے تعلقات خطے سمیت پوری دنیا کے مسائل کے حل کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ عالمی سیکیورٹی اور استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔
امریکہ اور یورپی یونین نے روس کی جانب سے شام میں بالخصوص حلب میں بمباری پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس محض بشار الاسد کی حمایت سے زیادہ دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے۔ اپنے خطاب میں روسی صدر نے یورپی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی بھی امید ظاہر کی، باوجود اس کے کہ یورپی یونین نے یوکرین کے معاملے میں روسی مداخلت کے بعد اس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔
بی بی سی کے نام و نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا نازیہ گلزار سے۔ اور سامعین، آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستانی فوج کے نئے سربراہ کے عہدہ سنبھالنے پر بھیجی جانے والی مبارکبادوں سے، اور صبح بلوچستان سے سامع جمال اشتیاق خروٹی کی کال سنتے ہیں۔
خروٹ آباد کوئٹہ سے آپ کر رہا ہوں، قمر جاوید باجوہ صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور میرا باجوہ صاحب سے یہ درخواست ہے کہ وہ پاکستان میں امن لائے، امن سے بغیر عوام خوش نہیں ہوں گے۔
انہوں نے تو پاکستان کے نئے جنرل کو خوش آمدید کہا اور اپنا پیغام دیا۔ صبح سندھ سے بھی ایک سامع سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کو الوداع کہہ رہے ہیں اور نئے بری فوج کے سربراہ کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں۔
کندکوٹ سندھ سے محمد عثمان تاوری۔ ہم سابق آرمی چیف محترم جناب راحیل شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور نئے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیش رو راحیل شریف کے نقش قدم پر چل کے ملک اور قوم کے مفاد میں کام کریں۔
اور ہماری ایک سامع جن کا نام طاہرہ صدیقی ہے، ان کا کہنا ہے کہ سابق فوجی سربراہ کا وقت پہ چلے جانا بھی اچھی بات ہے۔
الوداع جنرل راحیل شریف، الوداع۔ ہمارے عظیم سپہ سالار رخصت ہو گئے۔ جنرل راحیل شریف کی خدمات شاندار رہیں، تاریخ جنرل راحیل شریف کو ہمیشہ سنہرے روپ میں یاد رکھے گی۔ بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ مقررہ وقت پر باوقار طریقے سے رخصت ہو گئے۔ نئے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خدا کرے ان کی اپائنٹمنٹ پاکستان اور پاکستانی فوج کے لیے بہترین ثابت ہو۔ نئے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ سے ہمیں بہت سی توقعات ہیں، امید ہے وہ ہماری توقعات پر پورا اتریں گے۔
یہ تو تھے عوام کی جانب سے فوج کے نئے اور سابق سربراہ کے لیے بھیجے گئے پیغامات۔ اب چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھا گیا سوال۔
عبدالغفار بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آڈیو بوم میں نے استعمال کرنا شروع کیا، اس کے اوپر کوئی لائیو پروگرام آ سکتے ہیں، جیسے لائیو سائڈ ہم کھول سکتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ بعد میں اوپر آتا ہے، وہ اگر ہم لائیو سننا چاہیں وہ بھی اگر بتا سکتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ پوچھنا تھا، حکومت نے یہ جو چینلز بند کیے ہیں انڈیا کے، ٹھیک ہے قومی غیرت کے تحت سب کچھ کیا ہے، پہلے تو چل رہے تھے، ڈراماز جو بند کیے ہیں اس کی جگہ اور کانٹینٹ اور آ جاتا ہے، لیکن جو کرکٹ میچ ہم کہاں دیکھیں، سارے کے سارے کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، تین تین کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، وہ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ پلیز اس کی رہنمائی کر رہی ہے، آپ کے ذریعے آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں۔
جی غفور صاحب، آڈیو بوم ایپ پر آپ ہمارے لائیو پروگرام نہیں دیکھ سکتے، البتہ آپ ہمارے ویب پیج bbcurdu.com پر جا کر بی بی سی اردو کے پروگرامز کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات پاکستان میں چینلز پر لگائی گئی پابندی کی، تو اس کا جواب تو حکومت پاکستان ہی دے سکتی ہے۔ یہ اگلی کال حکومت پاکستان کے لیے ہے، اور ہماری یہ سامع پاکستان میں نابینا افراد کے روزگار کے لیے اپنی آواز حکومت تک پہنچانا چاہتی ہیں۔
ضلع صوبہ ٹیکسن پیر محل سے بات کر رہی ہوں، نائلان دلی میرا نام ہوں۔ حکومت کو چاہیے، پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ بلائنڈ کا سوچیں، انہیں نوکریاں دی جائیں، ان کے بارے میں سوچا جائے، اور میں احتجاج کی بہت حمایت کرتی ہوں، میری مکمل سپورٹ بلائنڈ لوگوں کے ساتھ ہے۔
اب آخر میں سامعین کے حکام بالا کے لیے علاقائی مسائل پر بھیجے گئے پیغامات، اور سنیے کہ صبح سندھ کے ایک رہائشی نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے کیا شکایت کی ہے؟
تحصیل عبارہ ضلع گھوٹکی سندھ سے عمر فاروق بات کر رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں 7 سال سے بجلی نہیں ہے. ٹرانسفارم وعدہ والے لے گئے, تاریں بھی اٹھا کر لے گئے, کھمبے گر گئے اور میٹر بھی لے کر گئے, اور ہمارے اوپر مسلسل بل آ رہا ہے. کسی پر 2 لاکھ, کسی پر 3 لاکھ سے بھی زیادہ بل ہے. ہم غریب لوگ اتنا بل کہاں سے ادا کریں؟ ہماری وزیر اعظم نواز شریف سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے اوپر رحم کی نظر کریں, ہمارے اوپر انصاف کریں.
انہوں نے تو اپنے علاقے میں بجلی نہ ہونے کے باوجود لاکھوں کے بل بھیجے جانے کی شکایت کی. جنوبی وزیرستان کے ایک رہائشی کا علاقے میں موبائل سروس مہیا کرنے پر حکام سے کی گئی درخواست بھی سنتے ہیں.
میرا نام اسلم ہے, جنوبی وزیرستان کے رہنے والا, کوٹکئی کے رہنے والا ہوں. آج کل ماڈرن دور میں ہمارے علاقے میں کوئی فون کی سہولت نہیں ہے, لہٰذا گورنمنٹ سے میرا التماس ہے کہ ہمیں کوئی سہولت ملنا چاہیے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سرکاری میڈیا کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے اوپر, جس میں کہا گیا ہے کہ بدھ کی شام کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کی کافی تعریفیں بھی کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو ایک عظیم قوم بتایا, اور کہا گیا کہ یہ بہت ہی زبردستی گفتگو ہوئی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں براہ راست واشنگٹن سے موجود ہیں نامہ نگار برجیش اپادھیائے. برجیش, اس جو گفتگو کے جو بیان ہے اور اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
دیکھیں, اس بات فی الحال کچھ کہنا جلد بازی ہوگی. پاکستان میں نواز شریف کی حکومت اسے ایک مثبت شروعات کی طرح پیش کر سکتی ہے, لیکن اگر اس بات چیت کو درکنار کر کے دیکھیں تو زمینی حقیقت فی الحال کچھ اور کہتی ہے. ٹرمپ نے جن لوگوں کو اب تک اپنے کیبنٹ کے لیے نامنیٹ کیا ہے انہیں دیکھتے ہیں. سینیٹر جیف سیشنز اٹارنی جنرل کے لیے نامنیٹ ہوئے ہیں. انہوں نے پاکستان کو ان 5 یا 6 ملکوں کے لسٹ میں رکھا ہے جہاں سے آنے والے افراد پر بین لگایا جائے یا پھر بے حد سخت ویٹنگ ہو, نگرانی ہو. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائیکل فلن نے پاکستان کے بارے میں بے حد سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, اور حال ہی میں جاری اپنی کتاب میں کہا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اب طالبان, حقانی اور القاعدہ جیسے طاقتوں کو ان کی زمین سے دی جانے والی مدد کو برداشت نہیں کرے گا. اور باب کارکر جو وزیر خارجہ کی شارٹ لسٹ میں ہیں, انہوں نے پاکستان کو F-16 کی فروخت پر روک لگانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا, اور یہی افراد ان کے قریبی مشورہ کار ہوں گے, یعنی ٹرمپ کے. ہاں, انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ اکثر اپنے مشورہ کاروں کی بات انسنی کرتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے تھے, لیکن کیا وائٹ ہاؤس پہنچ کر پاکستان کے معاملے پر بھی وہ ایسا کریں گے؟ یہ کہنا, جیسا میں نے پہلے کہا, تھوڑی جلد بازی ہوگی. اور ابھی بس ایک چیز بتاؤں, جو میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان پھر سے اسی بات چیت کے بارے میں ایک جاری کی گئی ہے, جو ایک روایتی انداز میں لکھی ہوئی پریس ریلیز ہے. جو پہلے کی جو پریس ریلیز تھی جس میں بالکل تعریفوں کے پل باندھے گئے تھے, اس کی یہاں پر تھوڑی تنقید ہو رہی تھی کہ وہ پروٹوکول کا وائلیشن تھا.
جی, چلیں, بہت شکریہ. یہ تھے برجیش اپادھیائے واشنگٹن سے. آج دنیا بھر میں ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے غرض سے عالمی دن منایا جا رہا ہے, ورلڈ ایڈس ڈے. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ افراد اس مرض سے متاثر ہیں, جن میں 30,000 عورتیں شامل ہیں. ان میں سے بعض خواتین حاملہ بھی ہیں. وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صرف 17,000 مریضوں نے ایڈس کنٹرول پروگرام میں اپنا اندراج کیا ہوا ہے. پشاور سے سنیے اس بارے میں نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق خیبر پختونخوا میں پشاور 432 مریضوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے, جبکہ بنو, دیر اور کوہاٹ بترتیب دوسرے, تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں میں شمالی وزیرستان میں ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, جہاں رواں سال 133 مریضوں میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے. تاہم روا برس حکومت نے خون سے متعلق بیماریوں یعنی ایچ آئی وی ایڈز، تیلیسیمیا اور ہیپیٹائٹس کی روک تھام کے لیے بجٹ میں 50 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جس سے عوام کو تشخیص اور علاج کی سہولیات فراہم کیے جائیں گے۔ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر ایم ایوب روز نے کہا،
ابھی جو رننگ وہ ہے وہ ایچ ایم سی احتباد میڈیکل کمپلیکس اور کے ڈی اے ہاسپٹل کو ہارٹ، جہاں پر ہمارے اسکریننگ اور ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ سینٹرس ہیں۔ اس کے علاوہ اس پی سی ون کے حوالے سے جو میں نے پیسوں کی تعداد آپ کو بتائی ہے، اس میں 7 ڈویژنوں میں ہم اسی طرح کے سینٹر کھولیں گے، جہاں پر لوگ نزدیک اس کو فیسلٹی ملتے ہوئے وہ وہاں پر آ کے وہاں پر ٹیسٹ کروائیں گے، اسکرین ہوئیں گے اور اس کی اسی وقت بر وقت ٹریٹمنٹ ہوئے گی۔ لیکن اس سب سے پہلے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، کیونکہ سٹگما ایک ایسی چیز ہے جو وہ لوگ کتراتے ہیں اس سے کہ یار یہ کوئی شرم والی بات ہے یا کوئی عجیب سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں، نہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر صحیح علاج ہو۔
دنیا بھر میں ایچ آئی وی سے متاثرین کی سب سے بڑی تعداد جنوبی افریقہ میں ہے، جہاں 70 لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ یہاں روزانہ 1000 افراد ایچ آئی وی سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے علاج کے لیے یہاں ایک نئی ویکسین تجرباتی عمل سے گزر رہی ہے۔ ایچ ٹی وی N702 نامی یہ پروگرام اپنی نوعیت کا سب سے بڑا تجربہ ہے، جس میں 5400 ایسے مرد اور خواتین حصہ لے رہے ہیں جو جنسی طور پر متحرک ہیں۔ اس ویکسین کی بنیاد 2009 میں تائی لینڈ میں کیے گئے تجربوں پر ہے، جس میں بچوں کی شرح 30% تھی۔ اب ماہرین پر امید ہیں کہ نیا تجربہ ایچ آئی وی کے خاتمے کا سبب بن سکے گا۔ اگر تحقیق کامیاب ثابت ہوئی تو نئی ویکسین 4 سال میں تیار ہو سکے گی، اور دنیا کے باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی متاثرین کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے ضلع بنو کی سرحد پر واقع جانی خیل میں سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک استاد اور ترقی پسند سماجی کارکن کا مکان مسمار کر دیا ہے، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ انگریزی کے اس استاد محمد اسحاق کے چچا اور ان کے ایک رشتہ دار کے مکان کے ایک ایک کمرے کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے بات کی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین سے۔
40 FCR کے حوالے سے وہاں جو قانون ہے تو کلیکٹیو ریسپانسیبلٹی کی بنیاد پہ اگر کوئی جس جگہ پہ کوئی دہشت گردی ہو، قانون کی خلاف ورزی ہو، تو پھر اس جگہ کے تمام لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا کے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے، بربریت ہے۔ یعنی پتھروں والا قانون ہے کہ جرم کوئی اور کرے، سزا کوئی اور کاٹے۔ ہم تو بالکل، یہ تو ایسا ہے کہ، اور یہ واقعہ ایسا ہوا کہ اسحاق جو ہے وہ خود یعنی ایک لیکچرر ہے، وہ پڑھاتا ہے، اور خود پھر یعنی چھٹی کر کے پھر اپنے یعنی اس یعنی اضافی وقت کو بھی پڑھانے ہی میں وہ لگاتا ہے، تو جس کا صبح و شام پڑھانے میں گزرے اور وہ عدم تشدد کی بات کرے، پیار محبت کی بات کرے، اس کو تو تحفظ ملنی چاہیے۔ یعنی ایسی سوچ کو تو ہمیں محفوظ بنانا چاہیے، تحفظ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے مثال بنے۔ تو اگر اس جیسے لوگ بھی محفوظ نہیں تو پھر یہ کون سا پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیا دہشت گرد کے نہ ہوتے ہوئے بھی پرامن لوگوں کو اس طریقے سے سزا دی جاتی ہے؟
اچھا میاں افتخار حسین صاحب، آپ سے اب جو اے این پی کی بات تھوڑی سی کرتے ہیں۔ اے این پی ایک قوم پرست جماعت ہے، اس کا نعرہ پختونوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ رہا تھا، لیکن اب جو ہے آپ کی پارٹی کے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم پرستی سے آپ کا موقف ہٹ گیا ہے جماعت کا، تو کیا آپ اب بھی لر و بر یا افغان ایک افغان کے نعرے پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کی جماعت اس پہ یقین رکھتی ہے؟
ایسا ہے کہ ہماری سیاست بالکل واضح ہے، وقت کے مناسبت سے لوگ اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنے زاویے سے سوچتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے زاویے کو بدلا نہیں، کبھی سوچ کو بدلا نہیں۔ پاکستان بنتے ہی بادشاہ خان جو ہے قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے، وہاں پہ حلف اٹھایا، اور اسی شروع دن سے لے کر آج تک ہماری وہی سیاست ہے۔ ہم پاکستان میں، ہماری عوامی نیشنل پارٹی رجسٹرڈ پارٹی ہے، ولی خان صاحب اس پاکستان کے اپوزیشن لیڈر رہے ہیں۔ ہمیں تو یعنی سارا اسٹرگل ہم نے یہاں پہ کیا ہے۔ ہم قوم پرست جماعت ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، اور قوم پرستی آج ساری دنیا اپنا رہی ہے۔ جن لوگوں کی نظروں میں کٹکتی تھی، آج وہ بھی قوم پرست بنتے جا رہے ہیں۔ قوم پرستی ایک شونزم ہے جو کہ تم اپنے آپ کے بغیر کسی اور کو برداشت نہ کرو۔ ایک قوم پرستی ہے جو اپنے سے محبت کرو اور اپنے جیسے دیگر قوموں سے محبت کرو، اور جینے اور جینے دو کے اصول پہ کام کرو۔ تو ہمیں اپنے کردار پہ فخر ہے، اور پاکستان ہمارے ہی سوچ کی بنیاد پہ، یعنی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو پروینشل اٹانمی ہونی چاہیے، قوموں کو صوبائی خود مختاری دینی چاہیے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ اسی نظریے کے بدولت پاکستان مزید مضبوط ہوگا، اگر چاروں اکائیوں کو اپنی پروینشل اٹانمی جو 18ویں ترمیم میں ملی، مزید یعنی ملنے چاہیے۔ رہی افغانستان اور پاکستان کی بات، تو افغان ایک قوم کے حوالے سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، تو کیا ہندوستان میں پنجابی اور پاکستان میں پنجابی یہ قوم نہیں ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو عجیب سی صورتحال نکل گئی۔ یعنی لوگ کنفیوز کرنا چاہ رہے، اگر افغانستان میں پختون ہیں وہ بھی افغان ہیں، پاکستان میں پختون ہیں یہ بھی افغان ہیں، تو اگر ہم دونوں افغان ہیں تو ایک نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ عرب اتنے اسٹیٹ میں عرب تقسیم ہوئے، اس کو تو کسی نے نہیں کہا کہ تم عربی نہیں ہو، وہ تو سارے عرب پہ فخر کرتے ہیں، تو کیوں ہم نہ افغان پہ فخر کریں؟ اور پاکستان کے بنتے ہی اس کے نام میں جو الف کا لفظ ہے وہ افغان کے لیے ہے، تو اگر ابتدا میں انہوں نے خود افغان کی ضرورت محسوس کی، آج ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ کنفیوژن پیدا رہے ہیں؟ ہم تو افغانستان ہمارا یعنی ایسا پڑوسی ملک ہے کہ پاکستان 65 اور 71 کا جنگ لڑا تو افغانستان کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، یعنی اس نے دوستی اور بھائی چارے کا حق ادا کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے امن کا ضامن ہے، پاکستان یعنی پرامن پاکستان افغانستان کے امن کا ضامن ہے۔ ہم دونوں طرف یعنی امن چاہتے ہیں، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ افغانستان کے پختونوں کو افغان نہ کہے اور پاکستان کے پختونوں کو افغان نہ کہے۔ یہ تو ایسی جھٹلانے والی بات ہے کہ تم تمام قوموں کو، یعنی مغربی اور مشرقی جرمنی، اگر آج وہ جرمنی کے نام سے جانے جاتے تو کوئی اس میں قباحت تو نہیں ہے۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رہ کے عوامی نیشنل پارٹی اپنی جمہوری قومی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اور صرف پختون قوم پرستی کے حوالے سے نہیں، ہم پختون قوم کے حوالے سے تمام قوموں کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک مضبوط اور مترقی پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی افغانستان سے خصوصی طور پہ، اور ایران، ہندوستان، چین سے، تمام پڑوسیوں سے ہمیں اچھے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صوبے کی بات کریں تو وہاں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہوں نے کافی ان کی کامیابیاں بتائی جاتی ہیں، پولیس ریفارمز یا پٹواری سسٹم پر کام کرنے، اس طرح کی فیلڈز کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری آئی ہے اور وہ آپ لوگ کیوں نہیں لا سکے؟
اگر میں بولوں تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ ان کو تو مخالفت ہی کرنی ہے، کیونکہ ہماری سیاست کا رخ کچھ ایسا ہو گیا ہے۔ اور میں اکثر جب ملک سے باہر ہوتا ہوں تو میں ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے یعنی نفرت بڑھے۔ میرے پاس اس کے لیے پاکستان میں وقت بہت سارا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب میں پیار اور محبت بڑھے، لیکن جب پالیسیوں کی بات ہو تو اب تو کل کے اخبارات میں چھپنے لگا، اب تو ٹی وی پہ آنے لگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو سوشل میڈیا پہ بہت کامیاب دکھائی دیتی ہے، اس کی کامیابی زیرو کے برابر ہے۔ یعنی اب ریورس میں جا رہے، 3 یعنی سالانہ بجٹ کا لیپس ہونا، یہ شاید دنیا بھر میں کسی ملک میں کسی بھی صوبے یا حکومت کا نہیں ہوا ہوگا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اگر اپنے پیسے وہ استعمال نہیں کر سکتے؟ آج تنخواہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جی پی فنڈ سے وہ قرضہ لینا چاہتے ہیں، اور ان کے ممبران نے اپوز کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ آئے گا تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں۔ تو کام کچھ نہیں ہوا، پیسے ختم ہو گئے۔
یہ تھے پاکستان میں اے این پی یعنی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین. یہ آج ہمارے بی بی سی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تو اے این پی قوم پرستی, شدت پسندی کے خلاف قبائلی علاقوں میں کارروائی اور پی ٹی آئی کی کامیابیاں یا ناکامی پر ہم تفصیل سے بات کر سکے. اور اسی گفتگو کے ساتھ ہی سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین عمار, ہمارے پروڈیوسر تھے عمر آفریدی, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں اسٹیفنی کوک اور اسلام آباد میں اسرار الحق. تو سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عنبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے.
تھائی لینڈ کے ولی عہد شہزادے موہا وچیرا لنگکون کی تاج پوشی کر دی گئی. ان کے والد بادشاہ پومی پون رواں برس اکتوبر میں انتقال کر گئے تھے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان کے مختلف حصوں میں نسل کشی کی جا رہی ہے, یہاں اجتماعی زیادتی بھی معمول کی بات بن گئی ہے. القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل افریدی کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت 24ویں بار ملتوی کر دی گئی. گیمبیا میں صدارتی انتخاب کے دوران انٹرنیٹ اور بین الاقوامی فون کالیں بند کر دی گئیں. موجودہ صدر کا کہنا ہے کہ انہیں صرف خدا ہی ان کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے. آذربائیجان کی پارلیمان نے ملک کے صدر کی توہین کو جرم قرار دے دیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.